اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، وهو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 21ویں قسط، اللہ کے نبی سے پہلے کے عرب کے حالات بیان کر رہے ہیں ہم۔ عرب کے عقائد بیان کر رہا تھا میں، ان کے جو خرافات اور توہمات کے جن میں مبتلا تھے ان پر بات چل رہی تھی۔ اسلام نے ان خرافات کے ساتھ مختلف طریقوں سے جنگ کی ہے۔ بیابانی عربوں کا ایک ایسا گروہ جو جادو کی ایسی مالا کے ساتھ، جس میں پتھر، منکے، ہڈیاں پروئی ہوئی تھی، اپنے بیماروں کے علاج کرتا تھا، ان کو باندھ کے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور سے جڑی بوٹیوں کی تاثیر اور طبی طریقوں سے علاج کے بارے میں دریافت کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر بیمار پر لازم ہے کہ دوا کا استعمال کرے، اس لیے کہ جس خدا نے درد پیدا کیا ہے اس نے دوا بھی پیدا کی ہے۔ حتیٰ کہ جب سعد ابن ابی وقاص کو دل کی بیماری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی مشہور طبیب کے پاس بھیجا، اس کے بعد حضرت نے اسے ایک خاص دوا بھی بتائی۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے اثرات سے عاری جادو کی مالا کے بارے میں فرامین موجود ہیں۔ یہاں ایک دو واقعات اگر عرض کر دوں تو ایک شخص کا بچہ گلے کی تکلیف میں مبتلا تھا، تو وہ شخص بچے کے گلے میں اس طرح کی کوئی مالا ڈالے ہوئے تھا، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے بچوں کو جادو کی مالا سے نہ ڈراؤ، بلکہ اس بیماری میں تم اود ہندی کا رس نکال کر پلاؤ، یعنی اللہ کے نبی نے دوا بتائی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں اور امراض سے متعلق، آپ نے بھی اور آپ کے اوصیاء نے بھی، ائمہ اطہار نے بھی، لوگوں کو بہت سی دواؤں کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر ان اوہام اور اس طرح کے توہمات اور خرافاتی عقائد پر ایک کاری ضرب لگائی۔ یہ ایسے توہمات کے جو زمانے جاہلیت کے عربوں کو اپنی جکڑ میں لیے ہوئے تھے، ان سب دواؤں کو جو انبیاء سے، رسول اللہ سے، اسی طرح معصومین سے، ائمہ اطہار سے، کہ جو مروی ہیں، آپ نے جو ادویات تجویز کی، ان کے بارے میں بڑے بڑے محدثین نے تحقیق کی ہوئی ہے، اور طب نبوی کے نام سے، طب امام صادق، طب امام رضا علیہ السلام، اس طرح کے ناموں کے ساتھ ان روایات کو اکٹھا بھی کیا گیا ہے۔ بس اب عرب جو ہیں وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے بعض چیزوں سے وہ استفادہ کرتے تھے، جیسے کہ جب کسی گاؤں میں داخل ہوتے اور کسی بیماری یا جنات وغیرہ سے خوف زدہ ہوتے تو اپنے خوف و ہراس کو دور کرنے کے لیے گاؤں کے دروازے پر 10 مرتبہ گدے کی آواز نکالتے تھے۔ کبھی یہ کام گلے میں لومڑی کی ہڈی ڈال کر انجام دیتے۔ اگر بیابان میں بھٹک جاتے تو کرتے کا آگے کا رخ پشت کی جانب کر لیتے۔ سفر کے لیے تیار ہوتے تو ایک دھاگا درخت کی شاخ سے باندھ دیتے۔ لوٹنے پر اگر دھاگا اپنی حالت پر باقی ہوتا تو مطمئن ہو جاتے کہ عورت نے بے عفتی کا عمل انجام نہیں دیا، اور اگر دھاگا کھلا ہوتا یا اصلاً گم ہو جاتا تو اپنی عورت کو خیانت کے بارے میں اس کو متہم کرتے، کہتے تھے کہ عورت نے خیانت کی ہے۔ اگر بچے کے دانت گرتے تو انہیں دو انگلیوں سے سورج کی طرف پھینکتے اور کہتے کہ اے سورج، ان سے بہتر دانت عطا کر۔ جس عورت کا بچہ زندہ نہ رہتا تو اگر وہ کسی نامور مقتول کی لاش پر 7 مرتبہ قدم رکھتی تو خیال کرتے تھے کہ اس کا بچہ بچ جائے گا۔ یہ ان بے شمار خرافات میں سے تھے کہ جنہوں نے زمانے جاہلیت کے عربوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھا، تاریک کر دیا تھا، اور ان کے افکار کو منجمد کر دیا تھا، فکروں کی سطحیں گر چکی تھیں، عقل پہ تالے لگ چکے تھے۔ اس طرح کے خرافاتی عقائد، اس طرح کی توہمات سے بھرا ہوا وہ معاشرہ تھا۔ بس اللہ کے نبی کی آمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفاقی اور وہ کائناتی پیغام، قرآن مجید کی وہ بابرکت آیتیں، وہ عمیق اور گہری فکر کی دعوت دینے والی آیتیں، قرآن کا وہ پیغام کہ جو لوگوں کو تدبر کی، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ انبیاء کا طرز تبلیغ، انبیاء کا طرز فہم اسی طرح سے تھا کہ لوگوں کو اس طرح سے دعوت دیتے تھے کہ اپنی عقل کو استعمال کریں، غور و فکر کریں، سمجھ کے دین کو قبول کریں، انبیاء کے پیغام پر غور کر کے، سمجھ کے اس کو قبول کر لیں۔ بس اللہ کے نبی نے اس توہماتی اور خرافاتی عقائد پر مشتمل معاشرے کے اندر اپنی تبلیغ سے اسلام کا ایک ایسا نور روشن کر دیا کہ اس نے ان خرافاتی عقائد کے ذریعے پھیلے ہوئے اس تاریکی کو، اس اندھیرے کے اندر اجالا پھیلا دیا، اور ایمان کے نور سے انہی عربوں کو ایسے منور کر دیا کہ دنیا کے باقی علاقوں کے لیے، حتیٰ کہ جو تہذیبیں اس وقت رائج تھی، جاری تھی، بڑی بڑی قوتیں، قومیں، ملک جو تھے، ان کے لیے بھی مشعل راہ بنے، اور ان کی تعلیمات، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو انہی کے ذریعے سے آگے تک منتقل کیا گیا۔ ظہور اسلام کے وقت عربستان کے اجتماعی حالات، کچھ سیاسی حالات وہاں کے میں بیان کرنا چاہوں گا، عرب کے خود چند کچھ سیاسی حالات، اس کے ساتھ اس وقت جب اللہ کے نبی کا یہاں پر ظہور ہوا، آپ نے آمد، آپ کی ہوئی ولادت ہوئی، اور پھر آپ نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت جو آس پاس کی دنیا میں جو اس کی، اگر میں یوں کہوں کہ عالمی حالات، اگر اس دور کے تھوڑے سے اگر ہم اس کا جائزہ لیں، تو سب سے پہلے خود عرب کے جو سیاسی اور اجتماعی حالت تھی اس کو، پھر یہاں کی جو قریب ترین جو حکومتیں تھیں، جو دو حکومتیں ہیرا اور غسان کی حکومت کہلاتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر اس وقت کی جو دو عالمی طاقتیں تھیں، روم اور فارس، ایران اور روم کی طاقتیں، ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے، تاکہ ایک عالمی حالات کا تناظر اور ایک عالمی حالات کے بارے میں بھی ایک خاکہ ہمارے ذہن میں رہے۔ یہ تمام باتیں جو میں پہلے قصے سے اب تک عرب کے مجموعی حالات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو آہستہ آہستہ ہم جب اللہ کے نبی کی ولادت کے موضوع کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں میں چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ پورا نقشہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آڈیو سیریز میں، آپ میں سے جو بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ، اس انداز سے میں چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ ایک پورا خاکہ ذہن میں بیٹھ جائے، اس کے بعد پھر ہم جب آگے بڑھیں گے اور آپ کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے، تو بہت ساری چیزیں مربوط ہیں ان پچھلے تمام واقعات کے ساتھ جو نسبتاً آسانی سے ہم سمجھ سکیں گے۔ بس اسلام کے ظہور کے وقت عربستان کے جو اجتماعی حالات تھے، انسان نے اجتماعی زندگی کی طرف جو پہلا قدم اٹھایا، وہ قبیلے کی شکل میں زندگی بسر کرنا تھا۔ قبیلہ چند خاندانوں اور عزیز و اقربا کے برادری کا ایک مجموعہ ہے جو اپنے بزرگ کی سرداری میں زندگی بسر کرتا ہے۔ یہاں پر اجتماعی زندگی کی بالکل ابتدائی صورت تشکیل پاتی ہے۔ اس زمانے میں عرب اسی انداز سے زندگی بسر کرتے تھے، ایک جگہ جمع ہو کر ایک چھوٹا سا معاشرہ تشکیل دے لیتے تھے، اور سب اپنے قبیلے کے سردار کی اطاعت کرتے تھے۔ جو چیز انہیں اکٹھا رکھتی تھی وہ قومی رابطہ اور قبائلی تعلق تھا۔ یہ قبائلی تعلق تھا کہ جو ان کو اکٹھا رکھتا تھا۔ یہ قبائل آپس میں ہر حیثیت سے جدا تھے، رسوم و آداب میں ایک دوسرے سے مختلف تھے، چونکہ ہر قبیلے کے نزدیک باقی سب قبائل آپس میں اصولی طور پر بیگانہ سمجھے جاتے تھے۔ مثلا ایک قبیلہ ہے، اس کے اندر موجود خاندان انہی کا آپس میں ربط ہے، ان کا باقی دوسرے قبیلے کے ساتھ ربط نہیں ہے، اس لیے یہ دوسرے قبائل کے لیے کسی قسم کے حقوق کے قائل نہ تھے اور احترام کے بھی قائل نہ تھے۔ دوسرے قبائل کے مال کو لوٹنا، ان کے افراد کا قتل کرنا، ان کی عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لینا اپنا قانونی حق تصور کرتے تھے، سوائے ان قبائل کے کہ جن قبائل کے ساتھ آپس میں کوئی معاہدہ ہو، کسی بات پر کوئی عہد و پیمان ہوا ہو، ان کے علاوہ یہ ایک دوسرے کے باہمی احترام کے یا کسی قانون، کسی دائرے، کسی حدود کے اندر رہنے کے قائل نہیں تھے۔ اسی طرح اگر کسی قبیلے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، اگر کسی قبیلے کے اوپر کسی اور نے دست درازی کی ہو، حملہ کیا ہو، تو یہ جو جس قبیلے پر حملہ ہوا ہے، جس قبیلے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ اپنا حق سمجھتا تھا کہ اس قبیلے کے تمام افراد کو تہ تہ کر دے، چونکہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا، اعتقاد تھا کہ خون بغیر خون کے نہیں دھویا جا سکتا۔ عربوں نے اسلام قبول کرنے کے ساتھ قبیلے کی سطح سے عالمی حکومت کی طرف قدم بڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ان منتشر قبائل سے ایک امت تشکیل دی، اور وہ قبائل کی تاریخ میں جھگڑا، ایک دوسرے کا خون بہانا، جن کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، تھوڑی سی مدت کے اندر ان سے ایک امت تشکیل دے دینا ایک عظیم اور بے مثل معجزہ ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ تبدیلی مادی تغیرات و تحولات کے نتیجے میں ہوتی تو ایک دراز مدت تربیت اور بے شمار وسائل کی ضرورت ہوتی۔ جبکہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے آغاز کو اگر دیکھیں، اعلان نبوت کے بعد کے اس دور کو دیکھیں، تو انتہائی مشکلات کا دور تھا، مالی لحاظ سے بھی بہت مشکلات تھی، اسی طرح بہت ساری ایسی قوت کے حامل نہ تھے، اتنی قوت جمع نہ تھی کہ اس زمانے میں ایک مضبوطی کے ساتھ حکومت قائم کر کے لوگوں کو اسلام کے ان بنیادی اصولوں اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف لے کر جاتے۔ بس یہ ایک معجزہ ہے، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کے 10 سال ہیں، 10 سال کے اندر اس پورے عرب خطے عرب کو اللہ کے نبی نے ایک امت کی شکل میں، ایک حکومت کی شکل میں، ایک عالمی سطح کی طاقت میں بدل دیا۔ رائٹر ہے مستشرقین میں سے کوماس کارلائل، وہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے عربوں کو اسلام کے ذریعے تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کا راستہ دکھایا۔ ایک ساکت اور سست قوم سے کہ جن کی نہ دنیا میں آواز سنی جاتی تھی اور نہ کوئی حرکت دیکھی جاتی تھی، ایک ایسی ملت پیدا کی جو گمنامی سے نکل کر شہرت، سستی سے بیداری، پستیوں سے اوج، اور ناتوانیوں سے توانائیوں کی طرف بڑھی۔ ان کا نور چار سو پھیل گیا، اور ابھی اسلام کے اعلان سے ایک صدی بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ مسلمانوں کا ایک پاؤں ہند میں اور دوسرا اندلس میں تھا۔ مغرب کے ایک مشہور مورخ نے لکھا ہے کہ اسلام کے عظیم اور حیرت انگیز انقلاب سے پہلے، کہ وہ انقلاب کے جس نے اچانک عربوں کو جہانگیری کا لباس پہنا کر اور معنویت کے اوج کمال پر پہنچا کر ہم سے روشناس کرایا، عربستان کا کوئی ایک حصہ بھی دنیا کی تمدنی تاریخ کا جز نہیں سمجھا جاتا تھا، اور نہ ہی علم و مذہب کے عنوان سے ان کی کوئی حیثیت تھی۔ یہ بات درست ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں پروان چڑھنے والے لوگ، یعنی عرب کے مختلف قبائل، نہ تو کسی تمدن سے واقف تھے اور نہ ہی تعلیمات و آداب و قوانین سے بہرہ مند تھے۔ یہ لوگ ہر قسم کی سماجی اور معاشرتی خصوصیات سے، کہ جو کسی بھی قوم کی ترقی اور تمدن کا باعث بن سکتی تھیں، بے بہرہ تھے۔ اسی لیے یہ سوچا بھی نہ جا سکتا تھا کہ اس خطے کے لوگ اتنی تیزی کے ساتھ اتنی بلندی تک پہنچ جائیں گے، اور قبیلے کی چھوٹی سی اجتماعی زندگی سے نکل کر عالم انسانیت کے پیشوا بن جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا کام تھا کہ جو تاریخ دانوں کے لیے، جو ان موضوعات کو سمجھتے ہیں، ان کو ان کے عقلوں کے تحیر اور حیرت کا باعث بنتا ہے۔ دنیا میں ہر ملت ایک عمارت کے مانند ہے، جس طرح عمارت کے لیے بہت سی باریک بینیوں اور مستحکم مصالح کی احتیاج ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے کہ اچھی پلاننگ ہو، منصوبہ بندی ہو، تاکہ وہ باقی رہے، پائیدار رہے۔ ایک صحیح سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک صحیح روش کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ مختلف مشکلات کے سامنے ثابت قدم رہ سکیں۔ ایک آگاہ اور قومی تنظیم جو ہوتی ہے، منظم ہونا، نظم ہونا، اور اس کی بنیادیں، ایسی بنیادیں کہ جو صحیح اصولوں اور کامل آداب اور انسانیت کے بلند ترین اخلاق کے مطابق ہوں، تاکہ وہ بقا اور ترقی کے لائق رہے، یہ سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی قوم کے لیے۔ تو بس اس بنا پر یہ بات قابل غور ہے کہ یہ عجیب تبدیلی عربوں کے اس جاہلیت کا، جو معاشرے میں نے کل بھی جو بیان کیا اور آج بھی کچھ اس کا حصہ بیان کیا، اس طرح کے خرافاتی اور توہمات والے عقائد رکھنے والے عربوں کے اندر کیسے وقوع پذیر ہو گئی۔ وہ لوگ کہ کل تک جن کی توانائیاں اختلاف و نفاق کی وجہ سے بیکار ہو کر رہ گئی تھیں، انہوں نے اس حیرت انگیز تیزی کے ساتھ کلمہ اتحاد اور وحدت و الفت سے بہرہ مند ہو کر ایک ایسی طاقتور حکومت تشکیل دی کہ جس کے سامنے اس زمانے کی عظیم اقوام عاجز نظر آئیں، اور ان کے دیے ہوئے اصولوں کے سامنے سر تسلیم خم کر کے دنیا کی بڑی بڑی قومیں ان کی تابعدار ہو گئیں۔ بس اگر یہ کام عرب کا ہوتا، من حیث العرب ہوتا، تو من حیث العرب اگر کہیں تو یمن کے جو عرب ہیں وہ تہذیب و تمدن کے مالک تھے، انہوں نے ایک طویل عرصہ حکومتیں کی ہیں، لیکن اور بڑے بڑے شہروں کو اور بڑے بڑے حکمرانوں کو جنم دیا ہے، وہ اس ترقی اور عظمت کو نہیں پہنچے۔ اسی طرح ہیرو اور غسان کی جو حکومتیں تھیں وہ اس عروج پر نہیں پہنچے، پس یہ عروج پہ جانا، پس یہ ترقی کرنا، یہ عالمی سطح کی حکومت بننا، یہ سب عرب ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ پیغام اسلام کی وجہ سے تھا، اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے تھا۔ آج یہاں پر اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ اس موضوع پر کل بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔